बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمان نے پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک احتجاجی مارچ کیا۔ پاکستان نے اسلام آباد میں اسلامی ملکوں کے منعقد ہونے والے اجلاس میں افغانستان کی طالبان حکومت کو شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور ایران اور روس کے وزرائے خارجہ نے پیر کے روز ٹیلی فون پر ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمان نے پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک احتجاجی مارچ کیا۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق منگل کو کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف کی کئی دیگر پارٹیوں کے اراکین پارلیمان نے راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی کے خلاف مارچ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے سے وجے چوک تک نکالے جانے والے اس احتجاجی مارچ میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی، ادھیر رنجن چودھری کے سریش، شیو سینا کے رکن پارلیمان سنجے راوت، ڈی ایم کے تیروچی شیوا اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین نے حصہ لیا۔ مظاہرین نے ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر 12 اراکین نے راجیہ سبھا کی رکنیت فوراً بحال کرنے کا مطالبہ درج تھا۔ اسی کے ساتھ منگل کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں وقفہ صفر کے دوران کانگریس، شیو سینا، ڈی ایم کے اور راشٹریہ جنتا دل کے اراکین نے 12 معطل اراکین کی رکنیت کی بحالی کا مطالبہ اور نعرے بازی شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین تقریباً 50 منٹ تک ہنگامہ اور نعرہ بازی کرتے رہے، اس کے بعد دھرنے پر بیٹھ گئے۔ اس دوران حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان نوک جھونک بھی ہوئی۔ یاد رہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے رواں سرمایہ اجلاس کے پہلے ہی دن حزب اختلاف کے 12 اراکین کی رکنیت مانسون اجلاس کے آخری دن 8 اگست کو ایوان میں ہنگامہ کرنے، کاغذات پھاڑنے اور ضابطے کی خلاف ورزی کے الزام میں پورے سیشن کے لیے معطل کر دی۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ دہلی سے شمشاد قاسمی۔
آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کی انتخابی سرگرمیاں شدت اختیار کر رہی ہیں، اور اتر پردیش اور مرکز کی حکمراں بی جے پی نے بھی اپنی پوری طاقت انتخابات کے لیے مرکوز کر دی ہے۔ پروانچل ایکسپریس کے بعد ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے وارانسی میں کاشی وشوناتھ کوریڈور کا افتتاح کیا، جو 339 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان اپنی کھوئی ہوئی وراثت تلاش کر رہا ہے۔ آئندہ اسمبلی انتخابات بھی جیتنے کے لیے بی جے پی نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے۔ ایودھیا اور دوسرے مذہبی مسائل پر زور دینے کے علاوہ وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں پر بھی خاص توجہ دی ہے۔ انہوں نے مذہبی وراثت اور ترقی کے درمیان توازن برقرار کرنے کی کوشش کی۔ اقتدار کی دعوے دار سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے دوبارہ اقتدار کے حصول کے لیے بی جے پی کی کوششوں کو لاحاصل بتایا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے کہا کہ ریاست اور مرکز کی بی جے پی حکومت کے ذریعے ادھورے پروجیکٹوں کے افتتاح سے انتخابی فائدے نہیں ملیں گے اور ان کی عوامی حمایت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے دعویٰ کیا کہ کاشی وشوناتھ کوریڈور ان کی سابقہ حکومت کا پروجیکٹ تھا، جس کے دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں۔ ادھر دہلی میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈروں نے آج راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی ختم کیے جانے کے مطالبے کو لے کر پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے قریب سے وجے چوک تک مارچ نکالا اور ان اراکین پارلیمنٹ کی معطلی ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ راجیہ سبھا کے 12 اراکین اسمبلی کی معطلی کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے، اور مظاہرین اس معطلی کو غیر آئینی بتاتے ہوئے اسے ختم کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شمشاد قاسمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں اقتصادوں میں ایک مسلح علیحدگی پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہمارے نمائندے نے مقامی انتظامیہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان یہ جھڑپ ضلع پونچھ کے سرنگکوٹ جنگل کے علاقے میں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پا کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ آخری اطلاع ملنے تک تصادم جاری تھا۔ دوسری طرف سری نگر کے علاقے زیون پنتھ چوک کے علاقے میں عسکریت پسندوں کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک اور پولیس اہلکار دم توڑ گیا، جس کے بعد اس حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ یاد ہے کہ سری نگر کے زیون علاقے میں پیر کی شام مسلح علیحدگی پسندوں نے پولیس کی ایک گاڑی پر حملہ کر دیا تھا، جس میں 14 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں سے 2 پولیس اہلکار پیر کی رات ہی زخموں کی شدت کے باعث ہلاک ہوئے تھے اور تیسرا منگل کی صبح دم توڑ گیا۔ ادھر پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں نیشنل کانفرنس کے رکن حسنین مسعودی نے جموں کشمیر میں بدامنی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس مسئلے پر ایوان میں بحث کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے اسلام آباد میں اسلامی ملکوں کے منعقد ہونے والے اجلاس میں افغانستان کی طالبان حکومت کو شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر کے سربراہ ولی اللہ شاہین نے تاکید کی ہے کہ اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اس اجلاس کے ایجنڈے میں افغانستان کے معاشی حالات، مالی نظام، بینکنگ سسٹم اور دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ طالبان حکومت کے تعلقات جیسے مسائل شامل ہیں۔ اسلام آباد میں اسلامی ملکوں کا یہ اجلاس 19 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے اس اجلاس میں امریکہ، روس، برطانیہ، یورپی یونین اور انسان دوستانہ تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان میں جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں، اس وقت سے ہی وہ عالمی سطح پر اپنے اقتدار کا قانونی جواز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے ابھی کچھ عرصے قبل اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے نمائندے کی حیثیت سے طالبان کے نمائندے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان پر طالبان کی حمایت کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے اور اسلام آباد اجلاس میں پاکستان کی جانب سے طالبان کو شرکت کی دی جانے والی دعوت سے اس گروہ کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کی اس کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ امریکی وزارت جنگ نے افغانستان میں 10 افغان شہریوں من جملہ 7 بچوں کا قتل عام کرنے والے کسی بھی امریکی فوجی اہلکار کے خلاف کوئی تادیبی اقدام عمل میں نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی وزیر جنگ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں 29 اگست کے حملے کے سلسلے میں کسی بھی فوجی اہلکار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ امریکی فضائیہ کے تفتیشی امور کے عہدیدار جنرل سامی دی سعید نے، جو اس سانحے کی تحقیقات پر مامور بھی تھے، نومبر کے مہینے میں دعویٰ کیا تھا کہ اس حملے سے جنگی قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ کچھ شواہد اس بات کے ملے ہیں کہ کمانڈروں سے اس حملے کے سلسلے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس فوجی کمانڈر کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت کی صورتحال کو درک کیا جائے تو اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ فوجیوں پر کافی دباؤ رہا ہے، اس لیے اس قسم کی غلطیوں پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے قبل سینٹکام کی تحقیقات میں کہا گیا تھا کہ اس حملے کی میں ایک امدادی کارکن اور اس کے گھرانے کے 9 افراد مارے گئے ہیں۔ ایران اور روس کے وزراء خارجہ نے پیر کے روز ٹیلی فون پر ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاواروف سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ویانا مذاکرات میں مغربی فریق کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیے جانے اور مذاکرات میں جدت عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے بھی ایران کے نئے وزیر خارجہ کے دورہ ماسکو کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کی جانب سے جو اقدامات عمل میں لائے جانے ہیں اور جو عملی طور پر کیا جانا ہے، ان سب کے بارے میں ویانا میں دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان بھرپور تعاون جاری ہے۔ لاواروف نے کہا کہ ہمیشہ اس نقطے پر زور دیا گیا ہے کہ تمام ایسی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کیے جانے کی ضرورت ہے جو ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ امریکہ اپنے تمام قوانین بین الاقوامی ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے ضوابط کے مطابق بنائے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس گفتگو میں تمام فریقوں کی جانب سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ تعمیری سفارتی کوششوں کو مذاکرات کے اس مرحلے میں کامیابی کا ذریعہ قرار دیا۔ دریاسنا ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے اپنے ایک ٹویٹ میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے فوری طور پر اپنی تجاویز پیش کر دیں اور لچک کے ساتھ تعمیری طریقہ اختیار کیا تاکہ اختلافات کم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارت کاری دو طرفہ شاہراہ کی مانند ہے، اگر قصوروار کی جانب سے غلطی کی تلافی کے لیے سنجیدہ عزم و ارادہ پایا جائے تو اچھے سمجھوتے کے حصول کی راہ بخوبی ہموار ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 پر عمل کے طریقے پر جاری مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے خلاف امریکی پابندیاں ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے گزشتہ ہفتے سلامتی کونسل میں قرارداد 2231 پر عمل درآمد کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی ہے تاکہ سلامتی کونسل کے 24 دسمبر کے اجلاس میں اس رپورٹ کا جائزہ لیا جا سکے۔ اپنی اس رپورٹ میں گوتریش نے حالیہ برسوں کے دوران ایٹمی معاہدے کے بارے میں جاری رہنے والی دشواریوں کا ذکر کرتے ہوئے اس معاہدے کو ایران کے ایٹمی مسئلے کا بہترین حل قرار دیا اور ایران کے خلاف امریکی پابندیاں ختم اور ایٹمی معاہدے کے تحت تہران کی جانب سے فائدہ اٹھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے ایٹمی معاہدے کو کثیر جانبہ فریقوں کی سالوں کی محنت اور مذاکرات کا نتیجہ قرار دیا اور اس معاہدے میں امریکہ کی شمولیت اور ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کیے جانے کے طریقہ کار کے بارے میں ویانا میں جاری مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ سائنس و ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے حوالے سے 4 نمائشیں آج سے ایران میں شروع ہو گئیں۔ ہفتہ ریسرچ کے موقع پر شروع ہونے والی 4 نمائشوں کا افتتاح صدر ایران کے مشیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی سورنا ستاری نے ایک ویبنار کے ذریعے کیا۔ اس موقع پر ایران کے وزیر اعلی تعلیم محمد علی زلفی گل بھی موجود تھے۔ ایران کے مختلف شہروں میں آج سے شروع ہونے والی ان سائنسی نمائشوں میں ملک کی 19 یونیورسٹیاں، 32 سائنس و ٹیکنالوجی پارک، 14 کمپنیاں اور ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ نمائشوں کے دوران 41 منتخب ٹیکنالوجیوں کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ مغرب اور اس کے نواحی شہروں کے درمیان واقع اسٹریٹجک پہاڑیوں پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے تسلط کے بعد اس صوبے کے مکمل آزادی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے مغرب کے نواحی شہروں خب اور اشاف کے درمیان واقع اہم اور اسٹریٹجک بلندیوں پر تسلط قائم کر کے جنگ میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے سلبا کی جانب سعودی فوجی اتحاد کی پیش قدمی کو ناکام بنانے کے بعد صحرائے التیما میں واقع اسٹریٹجک پہاڑیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان اب اس علاقے میں اپنے مورچے مضبوط بنانے میں مصروف ہیں۔ اس سے پہلے سعودی اتحاد کے کرائے کے فوجی یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے علاقے سے پسپائی پر مجبور ہو گئے تھے اور سلبا نامی علاقے پر ان کے قبضے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے سعودی اتحاد کے فوجیوں کو نہ صرف علاقے سے پیچھے دھکیل دیا ہے بلکہ قشعان اور حبش نامی سوق الجیشی پہاڑی علاقے سے دشمن کا صفایا کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔ اور اب اس وقت سماعت فرمائیے سیاسی گفتگو۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں سردیوں میں اضافے کے ساتھ ہی افغان شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسان دوستانہ بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیموں نے ایک انسانی المیہ رونما ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اس صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، افغانستان ہمیشہ بحرانوں میں مبتلا رہا ہے، اور اگر ہم افغانستان کی ایک کم از کم 70 کے عشرے سے اور اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کا اگر جائزہ لیں، 1979-80 میں جب روس نے، سوویت یونین تھا اس وقت، اس نے جب حملہ کیا، اور اس کے بعد جو افغانستان کے اندر صورتحال پیدا ہوئی وہ ابھی تک معمول پہ نہیں آ سکی۔ ایک عرصے تک سوویت یونین کی فورسز رہیں، اس کے مقابلے میں افغان جہاد شروع ہوا، پھر اس افغان جہاد میں امریکی مفادات شامل ہو گئے، پھر ان امریکی مفادات کی وجہ سے دنیا بھر سے، بالخصوص عرب ممالک سے، جہادیوں کو افغانستان میں لایا گیا، اور امریکی سپورٹ سے یہ جہاد لڑا گیا۔ البتہ جہاد تو تھا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سوویت یونین ایک بیرونی قوت تھی اور ایک اسلامی ملک بھی اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے خلاف افغان عوام کی طرف سے جو دفاع تھا وہ تو 100% جہاد تھا، اور یقیناً اس میں جو اس ایک مسلمان کی مدد کے لیے آئے وہ تو ان کو بھی جہادی شامل کر سکتے ہیں، لیکن جو امریکہ کے کہنے پہ، امریکی اسلحے کے بلبوتے پہ، امریکی وسائل کے بلبوتے پہ، اور امریکہ کی جنگ جنہوں نے لڑی اس کے بارے میں بہرحال ایک شکوک و شبہات ہیں کہ وہ کس کھاتے میں جائے گا، اور کیا وہ جو عالمی جنگ یا عالمی ایک مناقشہ تھا، یا جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک سیاسی جنگ تھی، یہ اس کی بھینٹ چڑھ گئے، یا دو سپر پاورز کی جو اقتدار کی جنگ تھی، یا غلبے کی جو خواہش تھی، اس کی یہ افراد جو مرے، یا جو افغانستان کی صورتحال بنی۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ بالآخر اپنی مسلمان قوتوں، عرب طاقتوں، القاعدہ اور طالبان اور ان سے کمبائن ہو کے ایک اتحادی بن کے انہوں نے سوویت یونین کو تو وہاں سے نکال دیا، لیکن اس کے بعد ایک داخلی جنگ شروع ہو گئی اور اس داخلی جنگ کا سلسلہ ایک مرحلے میں طالبان کو حکومت مل گئی، اس نے 3-4 سال حکومت کی، اس کے بعد پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا، پھر امریکہ وہاں پہ دوبارہ قابض ہو گیا، 20 سال تک امریکہ وہاں پہ موجود رہا، اور ابھی 15 اگست کو وہاں پہ طالبان اقتدار میں ہیں۔ یہ پورا 40-42 سال کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ سب سے زیادہ سخت اور مشکل جس پہ گزرا ہے وہ افغان عوام ہے۔ یہ جتنے کھیل ہوتے رہے ہیں، یہ جتنی سفارتی اور سیاسی اور فوجی جنگیں ہوتی رہی ہیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے تو اس بیچاری افغان عوام کو ہے کہ جو نصف صدی سے اس وقت پس رہی ہے، نہ جس کا کوئی اپنا مستقبل نظر آتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی عوام کو سہولیات دی گئی ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں گے کہ امریکہ کے 20 سالوں کے اس وہاں پہ موجودگی سے کوئی افغانستان کے اندر کوئی انفراسٹرکچر بنا ہوگا، کوئی وہاں پہ عوام کی سہولت کے لیے کچھ کیا گیا ہوگا۔ بظاہر نعرے بڑے تھے اور وہ سارے کے سارے نعرے 15 اگست کے بعد لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے، جب افغانستان کی حقیقی صورتحال امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد عالمی برادری کے سامنے آئی، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ اب 15 اگست سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ طالبان قابض ہیں۔ طالبان ایک جنگجو گروہ ہے، درست ہے اس کو کسی حد تک عوام کی حمایت بھی حاصل ہے، لیکن وہ جب پہلے بھی اقتدار میں تھے اس وقت بھی ان کو نہ حکومت کرنے کا تجربہ تھا، نہ وہاں پہ عوامی مسائل حل کرنے کا تجربہ تھا۔ وہ ایک جنگجو مزاج کے لوگ تھے، وہ جنگ کے لیے تو فٹ تھے لیکن حکومت چلانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ ایک بہتر حکومت بھی چلا سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کے داخلی مسائل تھے، خارجی مسائل تھے، جس کا سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو پہنچ رہا ہے، اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ اس وقت بھی افغان عوام جن مسائل سے گزر رہی ہے اس کی ذمہ دار پچھلے 20 سالوں میں امریکہ اور اس وقت طالبان ہے۔ البتہ وہ 20 سال کا جو دورانیہ ہے اس کے اثرات بھی آئندہ 20 سالوں تک تو کم از کم رہیں گے، اور اس میں بہرحال نام تو اب طالبان کا آئے گا۔ اب جو بھی افغانستان کے اندر صورتحال رہے گی اس کے لیے جواب دہ طالبان کی موجودہ حکومت ہے۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ اب جوں جوں وہاں پہ افغانستان میں سردی کا موسم بڑھ رہا ہے، اب ظاہر ہے جب سردی بڑھے گی تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ وہاں کی افغان عوام کے پاس عام اور روزمرہ زندگی کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مثلاً آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس ملک کی جی ڈی پی مشکل سے جو ہے وہ 20 ارب بنتی ہے، اور جس کے 10 لاکھ ملازمین کو پچھلے 20 سالوں میں صرف امریکہ تنخواہ دیتا تھا، اس کے اپنے ملک کے اپنے وسائل نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے یا ان وسائل کو سامنے نہیں لایا گیا یا اس کے لیے کوشش نہیں کی گئی، باہر سے امداد آتی تھی اور 10 لاکھ ملازمین کو تقریباً امریکی تنخواہ دیتے تھے۔ اب وہ 10 لاکھ کبھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر جو اشرف غنی کی حکومت رہی ہے تو آخری 3 ماہ کی تنخواہ جو اشرف غنی کی حکومت کے ذریعے سے امریکہ دیتا تھا وہ بھی ادا نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کے تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر کے جو اثاثے تھے وہ امریکہ نے منجمد کر دیے ہیں۔ اب ہر طرف سے ایسے لگتا ہے کہ گویا ایک مشکلات اور بحران کا ایک سیلاب ہے کہ جو افغان عوام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یعنی اس وقت 23 ملین یعنی 2,30,00,000 افراد غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس وقت 40 لاکھ بچوں کے غذائی ضروریات کے مسائل حل نہیں ہو سکتے موجودہ صورتحال میں، جس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا، جتنے بچے مریں گے، ابھی سے عالمی تنظیمیں اس کے بارے میں بہت ہی پریشان ہیں۔ اور اقتصادی صورتحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ افغان طالبان کو جنگ کا تو تجربہ تھا لیکن ملک کے اقتصادی بحران کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں تھا. پہلی حکومت میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے اور ابھی کے جو دو ڈھائی ماہ ہوئے ہیں اس کے اندر بھی کوئی ایسا ابھی تک پلان سامنے نہیں آ سکا کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ افغان عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ 80% افغان عوام جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور 2020 میں یعنی اگلے سال میں یہ تعداد 97% ہو جائے گی, 97%, یعنی صرف 3% لوگ رہ جائیں گے کہ جو اس غربت کی لکیر سے اوپر ہوں گے. اب اس ان حالات میں نہ وہاں پہ کوئی بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے نہ ہی کہیں پہ کوئی مقامی بڑا انویسٹر وہاں پہ کسی بڑے منصوبے میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. خوف کی کیفیت آ رہی ہے, کل کیا ہونا ہے, کل کیا نہیں ہونا, کیا حکومتی سسٹم بنے گا, کیا اقتصادی نظام بنے گا, کیا بینکنگ کا نظام ہو, کوئی بڑی داخلی یا خارجی قوت کے جو سرمایہ رکھتی ہے وہ وہاں پہ کسی طرح کے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا ابھی صرف ہرات کے اندر ایک اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ صرف ہرات شہر کے اندر 70% کمپنیوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں. اب ایک شہر کی صورتحال ہے, اب قندھار میں کیا ہے, کابل میں کیا ہے, فلاں فلاں بڑے جو ملکوں جو بڑے شہر ہیں تو سب کے اندر جو صورتحال, آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے جو تو بھوک و افلاس میں اس وقت مبتلا ہے. اور صحت عامہ کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور حکومت کے پاس صحت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اوپر سے کرونا بھی ہے, اوپر سے سردی کی وجہ سے جو بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے بالخصوص بچوں کی جو بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہے اس وقت. اور ایسی خطرناک خبریں آ رہی ہیں کہ بعض لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں, بعض اپنی کم عمر لڑکیوں کو اس لیے شادی مجبوری شادیاں کر رہے ہیں کہ چلیں ایک فرد تو گھر سے کم ہو اور اس کی غذائی جو ہے وہ ذمہ داری کم ہو جائے. پھر مصیبت اوپر سے یہ ہے کہ اس دفعہ کی جو ان کی گندم کی پیداوار ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 25% کم ہے. جو افغانستان سے پاکستان کے لیے پیاز اور ٹماٹر جو ہے ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ بھی اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. تو کوئی اس وقت خوشی کی خبر جو ہے وہ افغان اس کے لیے موجود نہیں ہے. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے یقیناً عالمی برادری کی ایک اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان دوستانہ بنیادوں پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے ان مسائل کو آگے بڑھائے. اگر انسان دوستانہ امداد نہ پہنچی افغانستان کے اندر تو اس کے جو نقصان ہوں گے اس کی صورتحال یہ بنے گی کہ افغانستان کے اندر عوام ایک نئی مشکل کا شکار ہوں گے. اور اس مشکل کی صورتحال یہ بنی ہے کہ اس وقت تمام عالمی برادری, ہمسایہ ممالک, حتیٰ پاکستان اور ایران جیسے ہمسایہ ممالک بھی بار بار طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت کو ایک وسیع البنیاد حکومت کی طرف لے کے جائیں تاکہ جو ہمسایہ ممالک کے خدشات ہیں, تحفظات ہیں, وہ دور ہوں. اور اسی طرح عالمی برادری بھی جو کہہ رہی ہے کہ آپ سب کو لے کے ساتھ چلیں اور صرف طالبان کی ایک محدود حکومت نہ ہو تو پھر عالمی برادری بھی شاید کچھ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے, ہمسایہ ممالک بھی میدان میں آ جائیں. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی ان کو سرکاری طور پر یعنی طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کا سٹیٹس یہ ہے, سفارتی سٹیٹس یہ ہے, تو اس کو باہر سے انسان دوستانہ امداد کتنی مل سکے گی؟ تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ امریکی بہت بڑے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے 20 سال میں افغانستان کے اندر کچھ نہیں کیا, افغانستان کو ایک ویرانے اور کھنڈر اور ایک ایسے سسٹم کو جو جس کا کچھ بھی صحیح نہیں ہے وہ جو ہے چھوڑ کے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو طالبان آئے ہیں طالبان کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ ابھی کہیں دور دور تک کوئی ایسا منظم اور منصوبہ بند پلان نظر نہیں آ رہا کہ اس کے تحت جو ہم یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ عوام کو سہولت ملے گی, اگر انہوں نے یہ کام کیا تو یہ اقتصادی فوائد ملیں گے, انہوں نے یہ کام کیا تو ان کا بینکنگ کا سسٹم صحیح ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتحال اس وقت اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ جو ہر اس انسان کو کہ جو انسان کے بارے میں محبت رکھتا ہے، جس کے اندر انسانیت کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے. جب انسان افغانستان کے بارے میں اعداد و شمار کو دیکھتا ہے اور وہاں پہ ان کے بچوں کی صورتحال، خواتین کی صورتحال، وہاں پہ بے روزگاری کی جو شرح ہے، وہاں پہ جو جس انداز سے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اتنی بھیانک ہیں کہ جب انسان ان کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کا بالآخر کیا نتیجہ نکلا، اس کا مستقبل کیا ہوگا. یہ تو ہے وہ جو اقتصادی اور سماجی صورتحال ہے، سیکیورٹی کے عنوان سے بھی آئے روز وہاں پہ دھماکوں کی، حملوں کی، اور مساجد کے اندر اور بازاروں کے اندر، حکومتی اداروں کے اندر سڑکوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی کنٹرول نہیں ہے، اور اوپر سے طالبان کی طرف سے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے مزید لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس سارے مسئلے کو اگر ہم سمیٹیں اور اس کو اگر ایک تجزیے کی صورت میں پیش کریں تو اس وقت تو بہرحال طالبان کو کچھ بڑے سٹیپس لینے ہوں گے. طالبان کو افغان عوام کی خاطر کچھ ایسے اقدامات انجام دینے ہوں گے کہ جس کی روشنی میں وہ ہمسایہ ممالک کے لیے بھی قابل قبول ٹھہریں، عالمی اداروں کے لیے بھی قابل قبول ٹھہریں، تاکہ ان پہ یعنی طالبان کی حکومت پہ اعتماد کیا جا سکے. اور ایک بار پھر جیسے ایک ماضی میں بھی جب افغانستان کی صورتحال بہت ہی بری تھی، اس وقت بالآخر عالمی برادری میدان میں آئی، انہوں نے مختلف شعبہ جات میں مدد کی، اور کم از کم یہ ہو کہ افغان عوام سروائیو کر گئی. افغان عوام اس سطح پہ نہیں پہنچی کہ ہم کہیں کہ ایک ایسا انسانی المیہ ہوا کہ ہر روز ہزاروں کے حساب سے لوگ بھوک اور افلاس سے اور بیماریوں سے مرنے لگے، نہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی وبائیں آئیں، نہ اس طرح بھوک اور افلاس کی وجہ سے لوگ گلیوں میں اور گھروں میں مردہ پائے گئے. لیکن اگر صورتحال جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہتی ہے، چاہے ہمسایہ ممالک کے عنوان سے، چاہے عالمی برادری کے عنوان سے، بڑی طاقتوں کے عنوان سے، اور او آئی سی کی جانب سے، یا یو این او کی طرف سے، یا یونیسیف کی طرف سے، اگر یہ سلسلہ، یہ امداد کا سلسلہ بحال نہ ہوا اور بر وقت اس وقت فوری طور پہ امداد رسانی کا کام اگر شروع نہ ہوا، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ افغانستان میں ایک انسانی المیہ برپا ہو اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ یقیناً ایک انسانیت کا نقصان ہے، اس کو ہم ایک ملک کا یا کسی ایک قوم کا نقصان نہیں کہتے. آج کی دنیا میں جہاں پہ انسانی حقوق کے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، جہاں پہ جانوروں کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے، جہاں پہ جو سرکار کیا تاریخی عمارتوں کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ اگر ایک جیتا جاگتا انسان، ایک ہزاروں جیتے جاگتے افغان شہری اگر بھوک سے مر جائیں، اگر بیماریوں سے مر جائیں، اگر افلاس سے مر جائیں، تو کون اس کا جواب دے گا؟ یقیناً اس میں ہر فرد، ہر ادارہ، ہر ملک اس میں شریک ہوگا. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ طالبان پہ ہے، اور طالبان کے ساتھ ساتھ اس امریکہ پہ ہے کہ جو 20 سال تک اس ملک کا استحصال کرتا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے, اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا، دنیا میں بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا، دل کو چراغ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت.
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم خبروں اور مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے. روزنامہ جوان نے لکھا ہے، یورپیوں نے ویانا میں گزشتہ 48 گھنٹے بغیر کسی بہانے کے گزارے. دو ہفتے تک جاری لگاتار رکاوٹوں کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وینا مذاکرات روان طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس بات کا اندازہ روسی وفد کے بیان سے کیا گیا جب انہوں نے کہا کہ مذاکرات کاروں نے خود کو ایران کے نئے طریقوں اور مذاکرات کی ضرورت کے مطابق ڈھال دیا ہے. ادھر امریکی اور یورپی فریقوں کی وہ چیہو پکار بھی سنائی نہیں دے رہی کہ ایران لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے. ایرانی مذاکرات کاروں نے بھی حالانکہ اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اختلافات متعدد اور متنوع ہیں، اس کے باوجود مفاہمت کو قابل حصول قرار دیا. مفاہمتی عمل کے ٹائم فریم کے لیے بھی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو گزشتہ حکومت کے دوران اس کے بارے میں سنا نہیں گیا تھا. ویانا میں روسی مندوب نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کی رفتار تیز نہیں ہے لیکن واضح ہے، اور کسی بھی شدید رد عمل یا غیر مربوط حرکت کے نتیجے میں حالات پیچیدہ ہو سکتے ہیں. سامعین، روزنامہ گارڈین لکھتا ہے، کابل ڈرون حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی تنبیہی اقدام نہیں ہوگا پینٹاگون. اخبار لکھتا ہے، کسی بھی امریکی فوجی یا عہدیدار کو کابل ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت 10 افغان شہریوں کی ہلاکت کے لیے تنبیہی اقدام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس بات کا اعلان پیر کے روز امریکی وزارت دفاع کی جانب سے کیا گیا. پینٹاگون کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر جنگ کو حملے کے بارے میں دی جانے والی تفصیلی رپورٹ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس واقعے کے لیے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. پینٹاگون کے ترجمان جان کیربی نے کہا ہے کہ وزیر دفاع کی جانب سے تنبیہی کارروائی سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 29 اگست کو کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے کے بہانے امریکی فوج نے داعش کے ایک ٹھکانے پر انتقامی حملے کا اعلان کیا تھا. تاہم اس واقعے میں 7 بچوں سمیت 10 عام شہری موت کے گھاٹ اتر گئے. جان بحق ہونے والوں میں امریکی امدادی گروہ کا ایک افغان کارکن بھی شامل تھا. امریکی فضائیہ کے انسپکٹر جنرل نے اس واقعے کو نیک نیتی پر مبنی غلطی قرار دیا تھا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، گزشتہ ماہ بحیرہ احمر میں اسرائیلی، اماراتی اور بحرینی بحریہ نے پہلی بار ایک امریکی جہاز کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں میں حصہ لیا تھا. ان مشقوں کو ایران کے ساتھ ایک پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. دوسری طرف ایران خود ہی بڑی سطح پر فوجی مشقیں کر رہا ہے. اسی دوران اسرائیل نے اپنی فوج کو ایران پر حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے. ادھر G7 ممالک نے ایران کو جوہری مذاکرات پر مکمل عمل کرنے کی تنبیہ کی ہے. اس حوالے سے ان ملکوں کی کانفرنس کے اختتام پر برطانوی سیکرٹری خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. ویانا میں معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات ایران کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ میز پر اپنا حتمی فیصلہ لے کر آئے. ادھر ایران کے چیف مذاکرات کار نے اتوار کے روز اپنے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کے ایجنڈے پر پیش رفت کی اطلاع دی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ، ایران اور دیگر ممالک کے ساتھ 2015 کے معاہدے سے 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دستبردار ہو گیا تھا، اب اسے بحال کرنے کے لیے دوبارہ کوششیں ہو رہی ہیں اور ایران ان مذاکرات میں سنجیدگی کا خواہاں ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملے کی ٹائم لائن سے امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایران ایک ذمہ دار ملک ہے اور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کو غاصبانہ قرار دیتا ہے، جس میں وہ حق بجانب ہے، اور اسے اسرائیل سے جو خطرہ ہے وہ اقوام عالم پر عیاں ہے۔ روزنامہ جنگ کے اداریہ نویس آگے چل کر لکھتے ہیں، اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشرق وسطی اور خلیج فارس میں ممکنہ جنگ روکنے کے لیے پیش کی اقدامات بروئے کار لائیں۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کو کسی مصلحت کا شکار ہونے کی بجائے اسرائیل کو کسی بھی کاروائی سے روکنے کی سعی کرنی چاہیے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے، حکومت کے لوگ سچ نہیں بولتے، انہیں جواب دہ بنائیں پرینکا۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے مودی حکومت پر صحیح ارادے نہ رکھنے اور چند منتخب لوگوں کے لیے کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو بیدار بن کر اپنا جواب دہ بنانے اور اس سے عوام کی تئیں ذمہ داری کو پورا کرنے کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے۔ پرینکا گاندھی آج یہاں کانگریس کی مہنگائی ہٹاؤ ریلی سے خطاب کر رہی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت ترقی اور مہنگائی کی بات نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور آج مہنگائی کے باعث عوام کا جینا محال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے لوگ سچ نہیں بولتے اور جب الیکشن آتے ہیں تو جواب دہی قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بیدار بنے اور بی جے پی حکومت کو جواب دہ بنائیں اور اس سے پوچھیں کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ عوام کو راحت دینا حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے جس کو وہ پوری کیوں نہیں کر رہی۔ یہ مطالبہ حکومت سے کیا جانا چاہیے۔ پرینکا نے مرکزی حکومت پر لالچ اور جھوٹ کی حکومت ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے وہاں یہ بھی کہا کہ اتر پردیش میں حکومت اشتہارات پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے لیکن کسانوں کو کھاد فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ سامعین، الف نیوز نے لکھا ہے، کیوں امریکی صدر کی جمہوریت کی نشست کو ایک مذاق سمجھنا چاہیے۔ امریکی صدر کی جانب سے بلائی گئی سمٹ فار ڈیموکریسی کے تحت، کہ جس میں دنیا کے 110 عہدیداروں نے شرکت کی تھی، ایک انتہائی دلچسپ ٹارگٹ معین کیا گیا تھا۔ تسلط پسندی، بدعنوانی کے مقابلے کی ضرورت اور انسانی حقوق کے احترام کے لیے دنیا کے جمہوری ممالک کے مابین گفتگو۔ بائیڈن یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ امریکہ کی بگڑی شکل کو سنوار سکتے ہیں، جسے ٹرمپ کے دور میں مزید بھیانک بنا کر پیش کیا جا چکا تھا، لیکن انہیں سب سے پہلے خود سے کئی بنیادی سوال پوچھنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ انہیں پوچھنا چاہیے کہ جب تسلط پسند طاقتوں کی بات ہوتی ہے تو ان میں آیا وہ عامر ممالک بھی شامل ہیں جو امریکہ کے ہم فکر اور ہمراہ نظر آتے ہیں، یا صرف امریکہ انہی ممالک پر نشانہ سادے گا جو اس کے مخالف ہیں۔ بین الاقوامی سیاست نام کے تھنک ٹینک کے مطابق امریکی دنیا کے 74% غیر جمہوری ممالک کو بھاری فوجی امداد دیتا ہے، جو بائیڈن کو سعودی بادشاہت اور مصر کے نظام کی حمایت کے بارے میں بھی وضاحت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ انہیں دنیا بھر کے عامروں سے گہرے تعلقات اور انہیں مزید طاقتور بنانے کے اقدامات پر بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پروگرام آج کا ایران نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام نور ایمان، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 آذر، 9 جمادی الاول اور 14 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 9 جمادی الاول سن 786 ہجری قمری کو شہید اول کے نام سے مشہور عالم اسلام کے عظیم محدث اور فقی ابو عبداللہ محمد ابن مکی عاملی شہید ہوئے۔ وہ سن 734 ہجری قمری میں لبنان کے علاقے جبل عمل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علمی گھرانے میں پرورش پائی اور دینی علوم کی تعلیم شروع کی۔ شہید اول نے علامہ حلی جیسے عظیم اساتذہ سے کافی استفادہ کیا اور اپنی دینی معلومات کی تکمیل کی۔ وہ دینی علوم کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے اور کبھی کبھی دوسروں کی غلط باتوں کا جواب شعر میں بھی دیا کرتے تھے۔ شہید اول نے اپنی 52 سال کی بابرکت عمر میں متعدد سفر کے باوجود بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں الباقیات الصالحات کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چودہ دسمبر سن 1546 عیسوی کو ڈنمارک کے منجم اور ریاضی دان ٹیکو براہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک عرصے تک جرمنی میں تعلیم حاصل کی اور بہت زیادہ تحقیق و مطالعے کے بعد نظام فلکی میں ایک نئے ستارے کو دریافت کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ڈنمارک کی حکومت نے وین نامی ایک چھوٹا سا جزیرہ ایک رصد خانہ قائم کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے وہاں رصد خانہ قائم کیا اور 20 سال تک محنت کر کے انہوں نے ستاروں کی رصد کی۔ انہوں نے اپنی بے پناہ کوششوں اور اہم انکشافات کے ذریعے کیپلر جیسے دیگر منجمین کے لیے علم نجوم کے راستے ہموار کیے۔ انہوں نے اسی طرح کوپرنیکس اور منظومہ بطلی موس کے درمیان ایک منطقی رابطہ بھی پیدا کیا۔ تیئیس آذر سن 1282 ہجری شمسی کو ایران کے معروف طبیب اور محقق ڈاکٹر محمود نجم آبادی پیدا ہوئے۔ انہوں نے طب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مریضوں کے علاج معالجے کے علاوہ یونیورسٹی میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر محمود نجم آبادی کو ایرانی اسلامی طب میں خاص دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے زکریہ رازی سمیت ایران اور اسلامی دنیا کے علم طب کے معروف محققین کے بارے میں متعدد کتابیں لکھیں اور بعض کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر نجم آبادی نے 45 کتابیں اور رسالے تحریر کیے، جن میں طب اسلامی کا سرسری جائزہ، ایرانی طب کی تاریخ اور ایرانی کیمیادان، فلسفی اور طبیب زکریہ رازی کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چودہ دسمبر سن 1911 عیسوی کو برسوں کی کوششوں کے بعد قطب جنوبی کو دریافت کیا گیا، اور اس کو دریافت کرنے والے بعض افراد نے قطب جنوبی پر پہلی بار قدم رکھا۔ اس دن ناروے کے جہازران کیپٹن روالڈ ایمنڈسن نے قطب جنوبی پر پہنچنے کے لیے برطانیہ کے کیپٹن رابرٹ اسکاٹ سے ہونے والے مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور قطب جنوبی پر ناروے کا پرچم لہرا دیا، لیکن اسکاٹ اور ان کے ساتھی واپسی پر برفانی طوفان میں پھنس گئے اور اسی برفانی طوفان میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ چودہ دسمبر سن 1981 عیسوی کو سہونی حکومت کی پارلیمنٹ نے شام کی جولان کی پہاڑیوں کو باضابطہ طور پر مقبوضہ فلسطین میں ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس غاصب حکومت نے سن 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران شام کی ان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مقبوضہ فلسطین میں شام کی جولان کی پہاڑیوں کو شامل کر لینے کے سہونی حکومت کے اقدام پر دنیا کے مسلمانوں اور عربوں نے شدید احتجاج کیا۔ صہیونی حکومت کے اس فیصلے کے باوجود اس کا یہ اقدام عالمی برادری اور عربوں کی نظر میں غیر قانونی ہے، اور مشرق وسطی امن مذاکرات میں بھی جولان کی پہاڑیوں کی واپسی کا مطالبہ ایک اہم موضوع ہے۔ یہ مطالبہ ابھی تک مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی راہ میں ایک اہم مسئلے کے طور پر باقی ہے۔ چودہ دسمبر سن 1995 عیسوی کو پیرس اجلاس میں ڈیٹن معاہدے کے نام سے موسوم بوسنیا امن معاہدے کو حتمی منظوری ملی۔ ڈیٹن معاہدے پر اسی نام کے امریکی علاقے میں امریکی حکام کے دباؤ کے نتیجے میں مسلمان، سرب اور کروٹ یعنی بوسنیا کی تین اصل قوموں کے رہنماؤں نے 21 نومبر 1995 کو دستخط کیے۔ مسلمانوں کے لیے اس معاہدے کا صرف ایک ہی فائدہ تھا، اور وہ سربوں کے ہاتھوں ان کے وحشیانہ قتل عام کا خاتمہ تھا، جس میں اس وقت تک 2.5 لاکھ مسلمان مارے جا چکے تھے۔ لیکن سربوں اور کروٹوں کو ڈیٹن معاہدے سے خوب سیاسی فائدے حاصل ہوئے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود یہ جمہوریہ دو حصوں یعنی مسلم کروٹ فیڈریشن اور جمہوریہ سرب بوسنیا میں تقسیم ہو گئی۔ معاہدے کے مطابق بوسنیا کی مرکزی حکومت 3 رکنی صدارتی کونسل پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں بوسنیا کی اصل تینوں قوموں کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن 12 لاکھ بوسنیائی مسلمانوں کی وطن واپسی اور معاہدے میں مذکورہ دیگر مسائل ابھی تک حل نہیں کیے گئے ہیں۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ایران سے متعلق گزشتہ ہفتے پیش آنے والے چند اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ ایران کی طرف سے پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل سے متعلق تجویز کردہ دو مسائل پر ویانا میں مذاکرات کا نیا دور جمعرات کی شب ایران اور 4+1 کے نمائندوں کے درمیان شروع ہوا۔ ایران اور 4+1 کے درمیان ویانا میں جاری مذاکرات کے حوالے سے ایک پیغام میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مغرب سے اپنے وعدوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، لیکن مغربی فریقوں کے مبینہ خدشات کو دور کرنے کا براہ راست تعلق پابندیوں کے مکمل خاتمے سے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے انسٹاگرام پیج پر ویانا میں جاری مذاکرات کے مقصد کو ایک اچھی مفاہمت و معاہدے کے حصول سے تعبیر کیا، اور کہا کہ مغربی ممالک کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گزشتہ 8 برسوں میں باتیں کافی کر چکے ہیں اور اب کچھ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور ہم سنجیدہ اور اچھی مفاہمت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، مگر جہاں تک بات ایٹمی مسائل پر مغربی ممالک کو لاحق تشویش کو دور کرنے کی ہے، اس کا سیدھا تعلق ایران پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہیں کہ معاہدے کے مغربی فریق ایران پر عائد تمام پابندیوں کے خاتمے کے لیے تیار ہوں گے، یا یہ کہ ایک طرفہ طور پر خود کو لاحق تشویش کو دور کرنے کے در پہ رہیں گے، لیکن اگر وہ مذاکرات میں نیک نیتی اور تعمیری تخلیقی تجاویز کے ساتھ مذاکرات کی میز پر حاضر ہوں تو ہم یقیناً مذاکرات میں تیز رفتار پیش رفت کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ ایران میں سید ابراہیم رئیسی کی حکومت میں جامع ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا نیا دور گزشتہ 29 نومبر سے شروع ہوا ہے، جس میں ایران کا وفد پابندیوں کے مکمل خاتمے کے بنیادی مقصد کے ساتھ مذاکرات کی میز پر حاضر ہوا ہے، اور اس نے دو موضوعات ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی مسائل کے سلسلے میں اپنی تجاویز معاہدے کے فریقوں کو پیش کی ہیں۔ جمعے کے روز ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے انچارج جوزپ بورل نے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں ویانا مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ویانا مذاکرات کے کوارڈینیٹر نے ویانا میں مفاہمت کے حصول کے لیے جرمنی، چین، روس، فرانس، برطانیہ اور خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں کو اہم قرار دیا اور کہا کہ انریکا مورے کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ایرانی اور دیگر مذاکرات کار وفود کے درمیان مفاہمت کے حصول کے لیے بھرپور تعمیری تعاون کریں۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے بھی مذاکرات کے عمل کو بہتر تاہم سست روی کا شکار قرار دیا اور کہا کہ ایرانی وفد نیک نیتی، ضروری اختیارات کے ساتھ پیش رفت اور ماحول کو مثبت و سازگار بنانے کے لیے جدت عمل کے ہمراہ نہایت سرگرم عمل ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ امریکہ کی خلاف ورزی اور تین یورپی ملکوں کی جانب سے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کے باوجود ایران نیک نیتی کے ساتھ ویانا مذاکرات میں شامل ہوا ہے اور مغرب کو بھی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے اپنی جدت عمل کو بروئے کار لانا ہوگا اور اسے ایرانی قوم کے مفادات کے خلاف ماضی کے اپنے نعروں کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا سمجھوتا دسترس میں ہے، تاہم اس سمجھوتے کے حصول کے لیے بعض فریقوں کے رویے میں تعاون کی سمت تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ ویانا میں مذاکرات کے ساتویں دور کے دوبارہ شروع ہونے کے ساتھ ہی شرکا نے مختلف نشستوں میں پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری کنی نے، جو پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں شرکت کی غرض سے ویانا میں ہیں، سفارتی مشاورت کے تسلسل اور ماہرین کی نشستوں کے علاوہ روسی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ میخائیل اولیانوف اور آسٹریا کے وزیر خارجہ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ علی باقری کنی نے آسٹریا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ اور بین الاقوامی امور کے ساتھ ساتھ ویانا کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریا کی حکومت مذاکرات کی میزبان کے طور پر اس سفارتی عمل کو مکمل کرنا اور ایک حتمی معاہدے تک پہنچنا چاہتی ہے۔ آسٹرین وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری معاہدہ کیمیائی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے نظام کے کلیدی عنصر کی طرح ہے، جسے پوری طاقت کے ساتھ برقرار رکھا جانا چاہیے۔ قبل ازیں انہوں نے ایرنا کے ساتھ گفتگو میں جوہری معاہدے کی بحالی کے حوالے سے گروپ چار جمع ایک اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ ویانا ایک بار پھر جوہری مذاکرات کی جگہ بن گیا ہے۔ انہوں نے مذاکرات کے میزبان کے طور پر کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور تمام فریقوں کی طرف سے اس کا مکمل اور مؤثر نفاذ سب کے مفاد میں ہے۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے گزشتہ ہفتے ایران کا دو روزہ دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے ایران کے اعلی حکام سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شام کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تاکید کی کہ ایران کے مطالبات ایٹمی معاہدے کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایرانی مذاکرات کار وفد نے ویانا میں جو کچھ بھی مکتوب شکل میں مقابل فریق ملکوں کو تجاویز پیش کی ہیں، وہ ایٹمی معاہدے سے باہر نہیں ہیں اور طے شدہ ایٹمی سمجھوتے کے دائرے میں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور شام کے تعلقات کو اسٹریٹجک اور خوشگوار قرار دیا اور شہدائے مدافعین حرم اور ان کی فداکاریوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی شہداء کے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف مہم اور علاقے کی سلامتی کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا اور خاص طور سے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کو جنہوں نے علاقے میں غیر معمولی بنیادی اور اہم ترین کردار ادا کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بعض مغربی اور عرب ملکوں کی جانب سے شام کے سلسلے میں پالیسیوں پر نظر ثانی اور شام میں ان ممالک کی جانب سے سفارت خانے کھولے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے شام پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کے بارے میں بھی کہا کہ ہم غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ امن و صلح کو علاقے میں امن و استحکام کے مفاد میں نہیں سمجھتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایران کے دورے پر آئے ہوئے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہا کہ آج ہمارا سب سے اہم مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی ترقی ہے، اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ مفاہمتی محاذ کے دشمن اقتصادی جنگ کے میدان میں کچھ حاصل کرنے کے در پہ ہیں جو وہ حاصل نہیں کر سکے، اور اس لیے ہمیں اقتصادی اور سیاسی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ محمد باقر قالیباف نے مزید کہا کہ شام میں جن امور پر اتفاق کیا گیا تھا ہم نے ان سے متعلق کئی اہم ملاقاتیں کی، اور دونوں ممالک کے نجی شعبوں کی سرگرمیوں کو آسان بنانے، چیمبر آف کامرس کو فعال کرنے اور صنعتی اور زرعی پیداوار کو فروغ دینے میں مدد جیسے مسائل پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔ اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا کہ شامی فوج کی قربانی اور شہداء جیسے شہید سلیمانی، ابو مہدی المہندس، حزب اللہ کے شہداء کے خون کی بدولت عظیم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں جنہوں نے ایران، شام اور لبنان میں قربانیاں دیں، لیکن ان تمام فتوحات کے باوجود دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے ملک کے شمال مغرب میں بعض علاقوں پر قبضے کے خاتمے کے لیے شام کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شمال مشرقی اور جنوبی شام پر امریکی قبضہ بھی خطرناک ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سافٹ وار کے ذریعے اور خطے میں اپنے اعلیکاروں اور ان سے منسلک این جی اوز، اقتصادی حربوں اور لوگوں کی خرید و فروخت کے ذریعے ہمارے ممالک پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیصل مقداد نے کہا کہ امریکی دہشت گردی کے حربے کو استعمال کرنے میں ناکامی، ممالک میں براہ راست مداخلت اور فوجی اڈے قائم کرنے کے بعد خطے کے کچھ علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دوسرے ذرائع کا سہارا لیا۔ فیصل مقداد نے کہا کہ امریکی حکومت غیر انسانی پابندیوں کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے جو وہ فوجی طریقے سے حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پیر کو تہران میں متحدہ عرب امارات کی قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد آل نہیان سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے، اور اسی بنا پر ہم متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ علاقائی ملکوں کے دشمنوں کی پالیسی پڑوسیوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانا ہے، لیکن یہ سازش مشترکہ سوجھ بوجھ سے ناکام ہو جائے گی۔ سید ابراہیم رئیسی نے علاقے کے مسلمان عوام کی حمایت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی حتمی پالیسی قرار دیا اور کہا کہ غاصب صہیونی علاقے میں اپنے مسموم اہداف و مقاصد کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں بھی کھڑے ہونے کی جگہ پاتے ہیں اسے اپنی توسیع پسندی اور فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لہذا علاقے کے ممالک کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ صدر رئیسی نے تہران اور ابوظہبی کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات میں فروغ سے دیگر میدانوں میں بھی روابط کے استحکام کی زمین ہموار ہوگی۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی کہا کہ ہم اس علاقے کے پڑوسی ممالک ہیں اور ہماری سرنوشت ایک ہے، لہذا دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے، اور ہم ایران کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کی سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون کے نتیجے میں ہی علاقے میں امن و استحکام قائم ہو سکتا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے پیر کے روز تہران میں متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے مختلف ملکوں کے درمیان مسلسل مذاکرات اور باہمی تعاون سے ہی علاقے میں امن و استحکام برقرار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں جملہ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں گنجائش اور توانائی کے تعلق سے تبادلہ خیال کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی اہمیت پر خاص طور سے توجہ دی جائے کہ کسی غیر علاقائی اور مداخلت پسند ملک کی مداخلت سے علاقے کے ملکوں کے درمیان تعلقات پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے علاقے کے ممالک اپنے باہمی تعاون اور مشترکہ عمل کی بدولت اس علاقے کی قوموں کے لیے ترقی و پیش رفت کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ توانائی کے اہم ترین مرکز کی حیثیت سے علاقائی و عالمی معیشت میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے مشترکہ کوششوں سے فوجی و سیکیورٹی بحرانوں کو ختم کیے جانے کی ضرورت پر بھی تاکید کی کہ جن کی وجہ سے علاقے کی مسلمان قومیں اقتصاد و معیشت اور رہائش و زندگی کے لحاظ سے دشوار ترین حالات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے فوجی طریقے اور دھونس دھمکی کے بجائے مذاکرات و گفتگو اور مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ علاقے میں ایک بڑے ملک اور منفرد جغرافیائی پوزیشن نیز مشرق و مغرب کے درمیان رابطہ پل کے حامل ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اور تہران و ابوظہبی کے درمیان اچھے اور دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا متحدہ عرب امارات کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ، توانائی، نقل و حمل اور حفظان صحت، نیز سرمایہ کاری کے شعبوں میں گنجائش و توانائی کو قابل ذکر اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماہرین کے گروپ تشکیل دے کر مختلف اقتصادی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے ذرائع تلاش کر کے اس سلسلے میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے پر گزشتہ ہفتے پیر کے روز دارالحکومت تہران پہنچے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامن، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامن، آج کے پروگرام میں ہم آسٹریلیا کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، مغربی معاشروں کی ایک بڑی مشکل مادی اور بے روح زندگی سے لوگوں کی اکتاہٹ اور مایوسی معنوی نشاط کا خلا اور اعلیٰ اور امید بخش مقاصد کا فقدان ہے۔ دریں اثنا خواتین کے لیے یہ صورتحال برداشت کرنا، جو دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ سماجی اور ذہنی مسائل کا شکار ہیں، زیادہ دشوار ہے۔ نیز ان میں سے بہت سی خواتین مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اسی بنا پر بہت سی مغربی خواتین ایک معنوی پناہ گاہ کی تلاش میں رہتی ہیں، تاکہ مغرب کے اخلاقی برائیوں کے دلدل سے نجات حاصل کریں، نیز اپنے نفسیاتی مسائل کا بھی ازالہ کر سکیں۔ نکول کوئن بھی انہی خواتین میں شامل ہیں جو اپنے ماحول سے ناخوش تھیں اور اس کو بدلنا چاہتی تھیں۔ نکول کوئن امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پیدا ہوئیں۔ وہ بچپن سے ہی اپنی دادی سے متاثر تھیں جو عیسائی تھیں، لیکن جیسے جیسے نکول کوئن بڑی ہوتی گئیں عیسائیت سے متعلق ان کے ذہن میں ابہامات بھی جنم لیتے رہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں گرجا گھر جاتی تھی اور وہاں کے اعمال انجام دیتی تھی، لیکن پھر بعد میں بہت سی چیزوں کے حقائق کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی، مثلا کیا جنت اور جہنم حقیقت میں ہیں، اس دنیا کے بعد کیا ہوگا، جب خدا سے میری ملاقات ہوگی تو میں اس سے کیا کہوں گی۔ یہ سب سوالات میرے ذہن میں اٹھتے تھے، لیکن ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایسی صورت میں وہ دیگر مکتب فکر کا مطالعہ کرتی رہیں۔ اس ضمن میں وہ کہتی ہیں کہ کئی سال سے میری حالت کسی شکست خوردہ آدمی کی طرح تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ میں ایک مختلف چیز کی تلاش میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ نکول کوئن امریکی سماج میں رائج برائیوں کی طرف چلی گئیں۔ وہ شبانہ یا نائٹ کلبوں کی فوٹوگرافر تھیں اور ان کے لیے غیر اخلاقی کاموں کی طرف جانے کی زمین پوری طرح سے ہموار تھی۔ وہ اس زمانے کی اپنی صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے اپنے کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ شراب پینا شروع کر دی، جو بہت جلد میرے لیے ایک عادت بن گئی۔ پارٹیوں اور غیر اخلاقی اجتماعات میں شرکت کرنا میرا شیوا بن گیا تھا۔ مجھے پوری طرح احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی روح کو ناپید کر رہی ہوں۔ اپنے طرز زندگی کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ایک مادیت پسند انسان میں تبدیل ہو گئی جس کے کوئی خاص عقائد نہ ہوں۔ انسان کی پاک فطرت اور نفسانی خواہشات کے مابین جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، اور دینی مانوی ماحول میں رہنے والے بعض انسانوں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ناراضگی کا احساس کرتا ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس دوران اگر انسان کسی طرح اپنے آپ کو خدا اور اپنی پاک فطرت کے قریب کر لے تو پھر وہ بتدریج گناہ اور دیگر برے اعمال سے دور ہو جائے گا۔ ایسا ایک واقعہ نکول کوئن کے ساتھ بھی ایک مسلمان سے جان پہچان کے بعد پیش آیا۔ حسب معمول ایک دفعہ نکول کوئن فوٹو کھینچنے کے لیے ایک ریسٹورینٹ گئیں جہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوتی ہے۔ مسلمان شخص اور نکول کوئن کے درمیان اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا، اور مسلمان کے جوابات نے نکول کوئن کو اس دین الہی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد نکول کوئن اپنی بعض دوستوں کے کہنے پر انٹرنیٹ پر امریکی نو مسلموں کی تقاریر کے ویڈیو کلپ دیکھتی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کی بنا پر وہ ویڈیو کلپ دیکھے۔ آہستہ آہستہ اس طرح کی تقاریر کے ویڈیو دیکھنا میری عادت میں شامل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب لوگ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو میری صورتحال سے مشابہ ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کا حال بھی میرے جیسا رہا ہے۔ یہ تمام افراد پہلے عیسائی تھے، انہوں نے استقامت کی اور بالآخر ان کو ایسی چیز مل گئی جس میں ان کے سارے سوالوں کا جواب تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو چیز میرے لیے بہت دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر افراد کے ذہن میں مسلمان ہونے سے پہلے میری طرح بہت زیادہ سوالات تھے، جن کے صحیح جواب ان کو دیگر ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد بھی نہیں ملے تھے۔ تو کیا واقعاً میرے سوالوں کا جواب بھی ان کی طرح خدا پر سچا ایمان تھا؟ اس کے بعد نکول کوئن دین مبین اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیتی ہیں اور اس بارے میں متعدد کتاب پڑھتی ہیں۔ وہ ایک مسجد میں دینیات کی کلاس میں بھی شرکت کرتی ہیں، کیونکہ وہ ظاہری ایمان کو مؤثر نہیں سمجھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ مسلمان ہونا ایسا عمل ہے جسے آپ دل سے محسوس کریں، ورنہ یہ عمل مضبوط و مستحکم نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کرنا، باپردہ ہونا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں قبول کرنا ہے اور ان کے تئیں ذمہ دار بھی ہونا ہے۔ نکول کوئن شروع سے ہی گناہ کے راستے پر چلنے سے رنجور تھیں اور اپنی بے مقصد زندگی میں مثبت تبدیلی کی خواہاں تھیں۔ اب اسلامی اقدار سے واقف ہونے کے بعد اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھیں۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، مہینوں کے بعد ایک احساس میرے وجود میں پیدا ہوا، زندگی سے عشق کا احساس۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز میرے دل و دماغ میں فروغ پا رہی ہے۔ یہ احساس میرے لیے بہت ہی عجیب تھا، لیکن اچھا احساس تھا۔ میں ایسی چیز کی تلاش میں تھی جو میری زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے، ایسی تبدیلی جس کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ نکول کوئن کی طرز زندگی اور نظریات میں تبدیلی کو ان کے ایک یادگار واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ مسجد کی کلاس میں جانے کے لیے مناسب لباس ڈھونڈ رہی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کپڑوں کی اپنی الماری کھولی تاکہ کوئی مناسب لباس پہن لوں، لیکن میرے کپڑوں میں ایسا کوئی لباس نہیں تھا جو دنیات کی کلاس کے لیے مناسب ہو، کیونکہ اب میں تنگ اور نیم اوریاں لباس پہننا نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح کے کپڑے اب مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ شاید یہ بات ناقابل یقین لگے، لیکن میں نے سارے کپڑے پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیے۔ میں اسی جگہ پر بیٹھی رونے لگی اور اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ مجھے ابھی کپڑے نہیں چاہیے، میں ابھی کپڑے نہیں پہننا چاہتی۔ پھر اچانک مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ الماری میں کوئی لباس نہیں بچا تھا کہ پہن سکوں، لہذا اسی دن میں نے بازار سے کئی جوڑے کپڑے خریدے جو پہلے والے کپڑوں سے لمبے اور اوریانیت سے آری تھے۔ جب میں نے نئے کپڑوں کو پہنا تو مجھے اچھا محسوس ہوا۔ جب ان کپڑوں میں باہر نکلی تو ایک خاص افتخار محسوس کر رہی تھی۔ مسجد میں پہنچی تو معلم اور ہم جماعتوں کا رد عمل بہت عجیب تھا، کیونکہ کلاس میں طالبات کے لیے حجاب لازمی نہیں تھا، لیکن میں نے خود ہی مناسب کپڑے پہنے تھے۔ لمبے عرصے تک مطالعے اور دنیات کی کلاسوں میں شرکت کے بعد نکول کوئن نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور باحجاب مسجد میں گئیں۔ مسجد میں انہوں نے امام مسجد کے سامنے کلمہ پڑھا۔ وہ ان خوبصورت اور یادگار لمحات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مسجد کے امام نے کلمے کے شیریں ترین اور خوبصورت ترین الفاظ پڑھنے اور ان کا صحیح تلفظ ادا کرنے میں میری مدد کی، اور میں نے عربی اور انگریزی میں کلمہ پڑھا۔ نکول کوئن کے باقاعدہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے طرز زندگی، رفتار و کردار اور افکار و نظریات کی تبدیلی میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی میری زندگی میں ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی، نیز میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوئیں اور بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ جو راستہ میں نے چنا تھا اس پر مجھے مکمل اعتماد تھا۔ میں تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کا تحفہ عنایت فرمایا۔ شروع شروع میں نکول کوئن کے والد ان کے مسلمان ہونے پر ناراض تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹی کے کردار اور طور طریقوں میں تبدیلی دیکھی تو انہوں نے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیا۔ وہ اس بارے میں اپنی والدہ کے خیالات سے متعلق کہتی ہیں، وہ مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں میری زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بخوبی مشاہدہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں کا انداز بدل گیا ہے اور جو حرام کام میں پہلے انجام دیتی تھی وہ سب میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی توجہ دی کہ مسلمان ہونے کے بعد خدا اور میرا رابطہ نزدیک تر ہو گیا ہے۔ تو ان سب باتوں سے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ اب نکول کوئن نے نہ صرف اپنا پہلا کام یعنی شبانہ کلبوں میں فوٹوگرافی کا کام چھوڑ دیا، بلکہ وہ اسلام کی فعال مبلغ میں تبدیل ہو گئیں اور اپنی دوستوں کی مدد سے راہ اسلام دوسروں کو دکھانے کے لیے کئی دستاویزی اور غیر دستاویزی فلمیں بھی بنا ڈالیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے اپنے تجربات کے بارے میں بہت سے مضامین اور بلاگ بھی لکھے ہیں، اور ان بلاگوں کے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ بعض قارئین نے، جن کا ماضی میرے ماضی سے ملتا جلتا رہا ہے، ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ بعض قارئین نے مجھے لکھا کہ میری روداد پڑھنے کے بعد وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے آنسو نکل آئے۔ Thank you.